بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، شروع میں جو تلاوت کیا گیا ہے اس میں شادی بیاہ کے کچھ مسائل اور نکاح اور طلاق کے کچھ مسائل بیان کیے گئے تھے. جیسے اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو جائے اور طلاق دے دو، تو پھر ان کی عدت پوری ہو جانے کے بعد پھر ان کو تنگ نہ کرو اور پریشان کرنے کے لیے ان کے معاملے کو اٹکاؤ نہیں، اس میں روڑے مت اٹکاؤ. بعض مرتبہ میاں بیوی میں انبن ہو جاتی ہے تو میاں اپنے تعلقات کو یا اختیارات کو ناجائز استعمال کرتے ہوئے عورت کو تنگ کرتا ہے، تو اس کی ممانعت بیان کی گئی کہ ایسا نہ کیا جائے. بچوں کے دودھ پلانے کا جو نظام ہے اس کے کچھ مسائل بیان کیے گئے، اور اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ بچوں کے دودھ پلانے کی جو مدت ہے عورتوں کو وہ 2 سال ہیں. 2 سال تک عورت دودھ پلائے گی، اس کے بعد اس کا دودھ چھوڑا دے گی. انسان کا خود انسان سے فائدہ اٹھانا، جس میں انسان کا دودھ بھی ہے، وہ بقدر ضرورت ہی جائز ہے صرف. اسی لیے بچے کو بھی زیادہ مدت تک دودھ پلانے کی اجازت نہیں ہے. جب تک ناگزیر ہے، مجبوری ہے، اسی وقت تک پلانے کی اجازت ہے، پھر اس کے بعد میں نہیں ہے، تو اس کی مدت 2 سال ہے. اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا ہے اور طلاق ہو گئی ہے اور بچہ چھوٹا ہے، تو پھر ایسی صورت میں دودھ پلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کے کچھ مسئلے بیان کیے گئے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مرد صاحب استطاعت ہے اور عورت دودھ پلانا نہیں چاہتی ہے، تو مرد کے ذمہ ہے کہ یا تو اس کو پیسے دے یا کسی اور دوسری عورت کو پیسے دے کے بچوں کو دودھ پلائے. بچے کے دودھ کے خرچ کو برداشت کرنے کی ذمہ داری، اگرچہ کہ بچہ چھوٹا ہے، شوہر کے ذمہ ہے، لڑکے کے ذمہ ہے، اس کو بیان کیا گیا. جن عورتوں کی طلاق ہو جاتی ہے تو ان کی عدت کتنی ہے وہ بیان کی گئی، جن کے شوہر انتقال کر جاتے ہیں ان کی عدت کتنی ہے وہ بیان کی گئی. طلاق کے وقت میں اگر پریگننسی ہے تو اس کی عدت کتنی ہے اس میں طلاق ہو جائے، تو وہ بیان کیا گیا ہے. یہ 3 الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. جس وقت نااتفاقی ہو گئی اور طلاق کا واقعہ پیش آ گیا، اس وقت اگر عورت پرگننٹ ہے تو وضع حمل یعنی ڈیلیوری ہونا وہ عدت کو ختم کرتا ہے، چاہے دیر میں ہو چاہے کم ہو. اگر عورت عام حالت کے اندر ہے، شوہر سے طلاق ہو گئی ہے، تو اس کو 3 پیریڈ جو ہے یہ عدت گزارنی ہوتی ہے دوسرے سے شادی کرنے کے لیے. اور جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے تو اس کی عدت سوگ میں وہ 4 مہینے 10 دن ہے. 4 مہینے 10 دن تک وہ عورت انتظار کرے گی، کسی اور سے شادی نہیں کرے گی. ان 4 مہینے 10 دن کے اندر دوسرے آدمی کو شادی کا پیغام دینے کی بھی اجازت نہیں ہے. ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی عدت گزار رہی ہے، تو 4 مہینے 10 دن اس کو عدت گزارنا ہے، تو اس عدت کے دوران کوئی دوسرا آدمی اس سے شادی میں انٹرسٹڈ ہے تو اس کو نہیں بول سکتا کہ میں جو ہے نا شادی کروں گا، وہ پیغام نہیں دے سکتا. اس کو بتا رہے ہیں اللہ پاک کہ جب عدت پوری ہو جائے تو اس کے بعد ہی بتانا. ہاں یہ ہے کہ اشارہ کر سکتے ہیں، یعنی شادی تو نہیں کر سکتے، شادی کا صرف اشارہ کر سکتے ہیں، معاہدہ نہیں کر سکتے، وعدے نہیں لے سکتے. ولا تعظم عقدۃ النکاح حتى يبلغ الكتاب اجلہ، اور نکاح کا معاملہ نہیں کر سکتے جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ طلاق کی نوبت آ گئی اور عورت سے ملنے کا موقع نہیں ہوا، نکاح ہو گیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، طلاق ہو گئی، ایسے بھی واقعات پیش آتے ہیں. اس کے بھی کچھ مسئلے بیان فرمائے گئے ہیں. ظاہر ہے کہ اس صورت میں عورت پر عدت گزارنا نہیں ہوتا ہے، اور جو مہر مقرر ہوتا ہے وہ آدھا مہر دینا ہوتا ہے. شادی ہو گئی، رخصتی نہیں ہوئی تھی، جو بھی مہر میں بات طے ہوئی تھی وہ آدھا مہر دینا ہوتا ہے. اگر رخصتی ہو گئی تو پھر پورا مہر دینا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ نمازوں کی حفاظت کرو یعنی پابندی کرو نمازوں کی، اور وسطی درمیان کی جو نماز ہے اس کو بہت ہی اہتمام سے اس کی پابندی کیا کرو. درمیان کی جو نماز ہے اس سے کون سی مراد ہے؟ بہت سے اقوال ہیں بزرگوں کے، صحابہ کے، لیکن زیادہ تر راجح عام علماء کرام کے پاس بہت سے صحابہ کے اقوال میں وہ عصر کی نماز ہے. پانچ نمازوں میں عصر کی نماز کے زیادہ اہتمام کی تاکید قرآن پاک میں کی گئی ہے. حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، صلاۃ الوسطی. یہ اصل میں مشغولیت کا بھی وقت ہے، کاروبار لپیٹنے کا وقت ہے، لوگوں کے گھروں کو جانے کا وقت ہے، ذرا سا آدمی کے زیادہ ڈسٹرب ہونے کا ٹائم ہے، تو صبح کا وقت بھی اطمینان کا ہوتا ہے، شام کا بھی اطمینان کا ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا ہے کہ آدمی جلدی جلدی میں ہوتا ہے عموماً. ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو، علماء نے بتایا، یا اور بھی وجہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کیا ہے. عصر کی نماز کی بہت خصوصیت سے تاکید کی گئی ہے، اور نئے نئے جو تحقیقات اور ریسرچ سامنے آتے رہتے ہیں اس میں ایک بات یہ بھی آئی ہے، بہت تھوڑے دن پہلے میرے علم میں آئی تھی کسی ڈاکٹر صاحب کے ذریعے سے، کہ اگر عصر کے وقت میں تھوڑا سا آدمی کو کنسلٹیشن کا موقع نہ ملے تو اس کے پاگل ہونے کا ڈر رہتا ہے. تو وہ ایک ایسا وقت ہے کہ اس میں یکسوئی کے ساتھ تھوڑا اللہ کی طرف توجہ دینا آخرت کے اعتبار سے تو مفید ہے ہی، دنیاوی اعتبار سے بھی انتہائی اہم ہے، کہ اگر اس وقت ایک آدمی کو یکسوئی مل جائے چاہے تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو، تو دنیاوی اعتبار سے بھی بہت غیر معمولی منافع اس کے اندر ہیں. تو یہ ہے کہ اس کی پابندی آدمی کرے بہت زیادہ. پچھلے واقعات بڑے سبق کے لیے ہوتے ہیں، اللہ پاک جگہ جگہ ان کو بیان فرماتے ہیں. اس میں سے ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا تھا کہ ایک بڑی جماعت جو ہے وہ اپنے گھروں سے نکلی تھی اکڑ کے لیے، اور کوئی خاص واقعہ پیش آیا تھا اس موقع پر، تو سب کو ایک ساتھ موت آ گئی تھی، اور خدا کی کرنی ہے کہ اس وقت کے پیغمبر کی دعا سے سب کو ایک ساتھ زندہ کیا گیا تھا. اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے کہ ایسے بھی اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں دکھائی، یعنی ہم ایسا بھی واقعات کیے ہوئے ہیں کہ سب کو موت دے دی اور پھر اس کے بعد سب کو زندہ بھی کر دیا. فقال لهم الله موتوا ثم احياهم، اللہ کے راستے میں جان اور مال دونوں لگانے کی جگہ جگہ ترغیب ہے، دین پھیلانے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے جان اور مال دونوں سے کوشش کرنا، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، ایک ایسا مضمون ہے جو غالباً قرآن پاک میں سب سے زیادہ ہے، جو اس وقت سب سے زیادہ چھپایا جاتا ہے لیکن ہے قرآن پاک میں وہ سب سے زیادہ. اس کی بڑی اہمیت ہے کہ مسلمان کی ذمہ داری اسلام کو پھیلانے کی ہے، اسلام کی تبلیغ کرنے کی ہے، اسلام کی حفاظت کرنے کی ہے. تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ جو تم اس معاملے میں خرچ کرو گے اس کو میں قرض میں لوں گا، ایز اے قرض اس کو لوں گا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو کون قرضہ دے گا، دینا چاہتا ہے تو وہ دے، اور اللہ پاک اس کو جب واپس کرے گا تو بہت ہی بڑا چڑھا کے واپس کرے گا. فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، بہت زیادہ بڑا چڑھا کر دے گا. اس لیے دنیا میں جب دین کے لیے مال کا مطالبہ آئے تو پریشان مت ہونا اور پیچھے نہیں ہٹنا. ایک خاص مضمون ہے دوسرے پارے کے اخیر میں، وہ ذرا تفصیل طلب ہے لیکن ہے بڑا دلچسپ قسم کا. وہ یہ ہے کہ مرکزیت جو ہے نا کسی بھی قوم کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. ایک قوم کا مرکز ہونا، اس کا ایک ذمہ دار ہونا، اس کا ظاہری اعتبار سے بھی ایک ذمہ دار ہونا، سیاسی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے بھی ذمہ دار ہونا، اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے. تو بنی اسرائیل میں ایک موقع ایسا آیا تھا کہ مذہبی ذمہ دار تو موجود تھے، سیاسی ذمہ دار نہیں تھے. تو انہوں نے آ کے نبی سے درخواست کی کہ آپ سیاسی اعتبار سے کوئی ذمہ دار ہمارا مقرر کر دیجئے. تو پھر اس میں ہوا یہ کہ پھر طالوت بلکہ ایک گزرے ہیں، بہت ہی نیک اللہ والے پیغمبر نہیں تھے وہ، ان کو جو ہے ذمہ باز کہتے ہیں کہ بعد میں ان کو نبوت بھی ملی، لیکن جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت تو نہیں تھے وہ. تو ان کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیاسی اعتبار سے ذمہ دار بنایا، اس وقت کے پیغمبر ہی کی زبانی. تو قوم نے بڑی مخالفت کی، کہا کہ صاحب جو ہے نا آپ نے ان کو کیسے بنا دیا، وہ تو غریب آدمی ہے، ان کے پاس پیسہ اور دولت نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ سیاسی قیادت جو ہے وہ پیسے دولت پہ نہیں ہوتی، وہ علم اور صلاحیت پر ہوتی ہے. تمہارے لوگوں میں یہ سب سے زیادہ علم اور صلاحیت والا آدمی ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو سیاسی اعتبار سے ذمہ دار بنایا ہے. علماء نے اس میں ایک مضمون یہ بھی بیان کیا کہ نبی موجود تھے، حالانکہ نبی موجود تھے، سیاسی ذمہ دار دوسرے کو بنایا، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ بھی بلکہ یہ ہونا ہی زیادہ پسندیدہ ہے کہ مذہبی قیادت کرنے والے اور لوگوں کی رہبری کرنے والے یہ ایک اپنے فریضوں کو انجام دیں، اور سیاسی فرائض انجام دینے والے وہ الگ ہوں، وہ اپنے فریضوں کو انجام دیں لیکن ہو مذہبی آدمیوں کے تحت میں، مذہبی آدمی سے پوچھ پوچھ کے کریں، چونکہ سیاست کے اندر بھی مسئلے ہیں، سیاست میں بھی شریعت ہے، سیاست میں بھی پورا اسلام ہے، نہیں یہ تو سیاست ہے بھائی، یہاں پہ اسلام کا کیا تعلق، نہیں سیدھا سیاست میں اگر اسلام نہیں ہے تو پھر اس کا نام سیاست نہیں ہوتا، اس کا نام مکاری، اس کا نام جو ہے نا دھوکے بازی، اس کا نام فراڈ، یہ چیزیں ہوتی ہیں، اگر اسلام ہے تو پھر اس کا نام سیاست ہے۔ تو یہ دوسرے پارے کے آخر میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے، چنانچہ پھر ہوا یہ کہ وہ جو طالوت کو اللہ پاک نے سیاسی لیڈر مقرر کیا تھا، ان کے ساتھ انہوں نے مسلمانوں کو اس وقت کے لے کے جنگ کی، اور بہت تھوڑی تعداد میں تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا، ان کو کامیاب فرمایا، وہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ جو زندہ کریں گے اس مضمون کو آیات کے اندر، یعنی کائنات کے جو حالات ہیں ان سے بھی بہت سمجھاتے ہیں، جیسے بارش ہوتی ہے تو بارش سے جو نظام زندہ ہوتا ہے پورا زمین کا، رویدگی کا، باغوں کا، باغیچوں کا اور کھیت غلوں کا، اس کو سمجھانے، ان کو اس مضمون کو سمجھایا کہ اس پہ بھی غور کرو گے تو ہر سال تم اس کا مشاہدہ کرو کہ کیسے ہم مردہ چیز کو زندہ کرتے ہیں، ایسے ہی تمہارے مرنے کے بعد تم کو زندہ کریں گے۔ اس تیسرے پارے میں دو اور خاص واقعات مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کے سمجھائے گئے ہیں اور بتائے گئے ہیں۔ ایک مضمون تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک نبی جو ہے جا رہے تھے، ایک بستی کے اوپر سے گزر رہے تھے، وہ بستی ویران اور برباد ہو گئی تھی، انہوں نے جاتے ہوئے بہت افسوس میں اور حسرت میں یہ کہا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اب یہ مر جانے کے بعد کیا زندہ کریں گے، اس کے تو زندہ ہونے کے کوئی چانسیس نہیں ہے، پوری بستی برباد ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دکھانا چاہا کہ ہماری قدرت سے کون سی چیز کب دور رہی ہے، بس فوراً ان کی موت آ گئی، ان کی ہی موت آ گئی، جب انہوں نے یہ کہا تو ان کی موت آ گئی، فاماتہ اللہ، اور 100 سال تک وہاں پہ موت کی حالت میں رہے وہ، پھر اس کے بعد ان کو اٹھایا، ان کو زندہ کیا اسی پیغمبر کو، اور پھر اس کے بعد میں پوچھا کہ کتنے دن ہوئے آپ کو یہاں پہ، تو کہنے لگے کہ ایک دن ہوا یا کچھ ہوا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں آپ کو مر کے ایک دن یا کچھ نہیں ہوا ہے بلکہ 100 سال ہو گئے ہیں، اب اللہ فرما رہے ہیں تو بات صحیح ہے۔ پھر فرمایا کہ ہماری قدرت دیکھیے، جب جہاں جس کے لیے جو فیصلہ ہو جائے ہمارا وہ ہو جاتا ہے، فرمایا کہ ہماری قدرت کا تماشا دیکھو کہ آپ کو ہو گئے یہاں پہ 100 سال، اور آپ کا جو توشہ آپ کے ساتھ میں ہے وہ دیکھو وہ خراب نہیں ہوا، فنظر الى طعامك و شرابك لم يتسنى، نہ تمہارا کھانا خراب ہوا نہ تمہارا پانی خراب ہوا، ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی برفستان تھا اس میں مر گئے تھے، ویسی بات نہیں ہے، عام نارمل حالت کی بات ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ تم اپنا گدھا دیکھو، وہ گدھے کی سواری تھی، وہ آج تک بھی ادھر کے علاقے میں گدھے کی سواری ہی عام ہے، فلسطین کے ادھر کے علاقوں کے اندر پیغمبر سب سے زیادہ ادھر ہی آئے ہیں، گدھے کی سواری آج تک بھی ہوتی ہے، کہا کہ جو تمہاری سواری ہے اس کو دیکھو، وہ بھی وہ رہ رہے کہ مر گئی اسی وقت، مر کے اس کے حصے بکرے ہو گئے اور اس کی ہڈیاں خالی پڑی ہوئی تھیں، ان کو اٹھا دیا، زندہ کیا، توشے کو خراب نہیں کیا، گدھا مر مرا گیا اور اس کے حصے بکرے ہو گئے، جسم پورا گل گیا، خالی ہڈیاں ادھر ادھر دو چار پڑی ہوئی رہ گئی تھی۔ فرمایا یہ ہماری قدرت ہے، تم کہہ رہے ہو کہ بستی کہاں زندہ کریں گے، بھائی جب زندہ کرنا ہوگا جب زندہ کر دیں گے، جب ویران کرنا ہوگا جب ویران کر دیں گے۔ پھر فرمایا کہ اور ایک قدرت دیکھو، ابھی آپ کے سامنے ہم آپ کے گدھے کو زندہ کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ابھی تمہارے سامنے، تم کو تو ہم نے ویسے کر دیا، تمہارے سامنے گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وندر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، کے ان ہڈیوں کو دیکھو، ہم سب کو جمع کرتے ہیں، اس پر گوشت چڑھے گا، ابھی اس پر کھال آئے گی ابھی، اور یہ بھی جھڑ جھڑی لے کے کھڑا ہو جائے گا تمہارے سامنے، چونکہ جب تم کو اٹھایا ہے تو سواری بھی تو دینا ہے تم کو، تو کہا کہ تم اپنے آنکھوں کے سامنے اس کو دیکھو۔ فلما تبینا، جب یہ منظر انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، فرمایا کہ میں یقین کر گیا، میں جان لیا کہ اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، بڑی طاقت والے اللہ پاک ہیں, جس کو چاہے جب چاہے غالب کرنا, مغلوب کرنا, حفاظت کرنا, تباہ کرنا, موت دے دینا, زندگی دے دینا, ویران بنا دینا, آباد کر دینا, آباد کو ویرانہ بنا دینا, ویرانے کو آباد کر دینا, بہت کچھ اللہ پاک کی قدرت کا معاملہ ہے. پھر اسی کے ساتھ ایک اور واقعہ بیان فرما دیا تاکہ یہ مضمون مسلمان کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے. ہمارے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونے کا جو عقیدہ ہے وہ جتنا مستحضر ہوگا, جتنا غالب ہوگا کسی آدمی کے ذہن پر, اتنا اس کو صحیح اخلاق کے ساتھ, صحیح اعمال کے ساتھ رہنا آسان ہوگا. اصل انسان کے اخلاق اور اعمال پر کنٹرول کرنے والی چیز آخرت کی زندگی کا دھیان ہے, آخرت کا خوف ہے, آخرت میں حساب کتاب دینے کا ڈر ہے. وہ تنہائی میں, خلوت میں, جلوت میں, اپنوں میں, پرایوں میں, مال میں, جان میں, سب چیزوں میں صحیح رکھنے والی چیز ہے. قانون صحیح نہیں کر سکتا, پولیس صحیح نہیں کر سکتی, عدلیہ صحیح نہیں کر سکتا, کچھ بھی انسان کو صحیح نہیں کر سکتا. آدمی کی نیت اگر خراب ہے تو شوہر بیوی کو صحیح نہیں کر سکتی, بیوی شوہر کو صحیح نہیں کر سکتا, ماں باپ اولاد کو صحیح نہیں کر سکتے, اولاد ماں باپ کا کچھ نہیں کر سکتے, دوست دوست کو کچھ نہیں کر سکتا, حکومت رعیت کو نہیں کر سکتی. کسی کو جس کو جو کرنا ہے وہ کرے گا اگر اس کے دل میں رہے گا تو. ہزاروں ایکسکیوز ہوتے ہیں, ہزاروں ایگزٹ ہوتے ہیں. شراب بند کر دو, ہزاروں پینے والے مل جائیں گے. ڈرگس پہ پابندی لگا دو, ڈرگس اور زیادہ بکنا شروع ہو جائے گی. تیز رفتاری پہ پابندی لگا دو, تیز رفتاری چلتی رہے گی, کوئی مسئلہ نہیں, کبھی بھی رکے گی نہیں تیز رفتاری. اسپیڈ پہ آپ پابندی لگا دیں گے کہ صاحب آپ 65 سے نہیں جا سکتے, آگے 55 سے نہیں جا سکتے, کون جاتا ہے 65 پہ؟ کوئی نہیں جاتا. اصل میں وہ قابو کی چیز ہوتی نہیں. قابو کی چیز صرف اللہ کا ڈر اور آخرت کا حساب ہے کہ میرے عمل کا حساب مجھے دینا ہے, اسی اعتبار سے مجھے بھگتنا ہے. یہ چیز جب آ گئی تھی مسلمانوں میں ابتدا اسلام میں, اور جب بھی آئی ہے تو پھر اندھیروں کے اندر بھی, اجالوں کے اندر بھی ان کو کوئی بولنے والا نہیں تھا. بس ان کو اللہ کا خوف, آخرت کی فکر, وہ ان کو صحیح رکھتی تھی. کسی کا مال کھانا ان کے لیے مشکل تھا, کسی کی چیز ڈبو نہیں سکتے تھے, کسی کا مال غصب نہیں کر سکتے تھے, چوری نہیں کر سکتے تھے, خیانت نہیں کر سکتے تھے. کسی کے تھوڑے سے بھی پیسے رہ گئے اس کو یہ فکر ہوتی تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ غائب ہو گیا اور میں اس تک نہیں پہنچا سکا تو میں آخرت میں کہاں اس کو دوں گا, کیسے اس کو میں پہنچاؤں گا. اور جب یہ خیال غالب ہوتا ہے نا, آج بھی اس زمانے میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ برابر یہ فکر ہوتی ہے, برابر یہ صورتحال ہوتی ہے. چند دن پہلے ہی کا قصہ ہے کہ ابھی $50,000 ایک آدمی نے واپس کر دیے دوسرے آدمی کو, ہوٹل میں سے نکال کے آیا تھا, اخبار میں بھی آیا تھا, بی بی سی والے نے بھی بڑا سنایا, کہیں گے دیکھو ایک طرف لوٹ مچی ہوئی ہے اور دوسری طرف امانتداری کے ایسے بھی واقعات ہیں. اس نے کہا کہ بھائی اللہ کا ڈر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ بات محسوس کرائی کہ میں دوسرے کا مال ناجائز نہیں لے سکتا, اس لیے میں واپس کر رہا ہوں. کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, پتا بھی نہیں تھا کہ وہ کس کا ہے کیا ہے. ایسے ہی دیکھا جاتا ہے کہ چند پیسوں, چند ٹکوں کے خاطر آدمی پتا اٹھاتے پھرتا ہے کہ بھائی کون ہے, کون ہے, کون ہے, اس کا مالک کون ہے, کیا کرنا چاہیے, کیسے اس کو پہنچانا چاہیے. چل جائے کہ آدمی خیانت کر جائے, ڈبا دے کسی کے مال کو. اس لیے یہ عقیدہ صرف اخلاق اور کردار صحیح کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے, حقیقت بھی ہے اور یہی اثر انداز ہونے والی چیز ہے. اس لیے جگہ جگہ قرآن پاک میں اس مضمون کو بہت دھیان سے سنایا جاتا ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے فرمایا کہ آپ کیسا زندہ کرتے ہیں مجھے بتائیے, کہ دوبارہ زندہ کریں گے مرنے کے بعد سب کو. اللہ نے فرمایا کہ ایمان نہیں لایا, یعنی ہم جب بول رہے ہیں تو کافی نہیں ہے یہ بات. کہنے کے کافی کیسے نہیں ہے, کافی ہے, بس میری طبیعت چاری میں دیکھنا چاہتا ہوں. لاڈلے پیغمبر تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ چاہیے تھے, خلیل تھے, وفادار تھے, سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا, جان کو, مال کو, بچے کو, بیوی کو, جائیداد کو, سامان کو, وطن کو, کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. ابراہیم نام ہے اس وفادار کا جو اللہ کے علاوہ کسی کی پرواہ کرنا نہیں جانتا, اللہ ہی ہے سب کچھ اس کے پاس. ظاہر ہے کہ جب کوئی اتنا لاڈلا ہوتا ہے تو اس کو حق بھی بنتا ہے تھوڑا سا بعض مرتبہ. انہوں نے کہا کہ آپ, میں تو پیغمبر ہوں, میرے پاس جو کچھ آپ کا دیا ہوا ایمان ہے وہ تو ہے ہی, بات یہ بات نہیں ہے کہ مجھے اطمینان نہیں ہے یا آپ کی بات پہ یقین نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ کرتے نا جی, مجھے دکھاؤ. اللہ نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لو. اللہ پاک نے کہا کہ ہم دکھا دیں گے. اس کو بیان بھی کیا قرآن پاک میں, فرمایا کہ ہوا یہ, فرمایا اچھا ایسا کرو چار پرندے لے لو اپنے سامنے, چار پرندے لو, ان کو ذبح کرو, ان کو پیس پیس کر دو اور ان کو آپس میں مکس کر دو پورا. چار پرندوں کو ذبح کر کے کھال نکال کے چار پرندوں کی گوشت کو آپس میں ملا دو, ملا کے پھر ان کے چار حصے بناؤ مکس, ہر ایک حصے میں چار پرندوں کے حصے ہوں گے, اور چار پہاڑوں پہ رکھ دو, چار 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 حصوں کو چار پہاڑوں پہ رکھ دو اور ایک جگہ کھڑے ہو کے ان کو بلاؤ اللہ کا حکم دیکھے کہ اللہ کا نام دیکھے کہ اللہ کے حکم سے آ جاؤ، دیکھنا اپنی آنکھوں سے کہ میں کیسے بھیجتا ہوں تمہارے پاس. ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا، اللہ پاک نے یہ دکھایا اپنے لاڈلے پیغمبر کو، اللہ پاک نے یہ بات دکھائی کہ انہوں نے چار پرندے لیے، ان کو ذبح کیا، ان کا گوشت ملایا، ان کا قیمہ کیا اور ان کے چار حصے کیے، چار حصوں کو چار پہاڑ پہ رکھ دیا اور اس کے بعد میں کہا کہ میری طرف آ جاؤ، ہر گوشت کا حصہ اپنے اپنے حصے سے مل کے، ظاہر ہے کہ ایک ایک پیس میں تو چاروں چاروں تھے نا، وہ تو ہر گوشت کا حصہ اپنے اپنے حصے سے مل کے وہاں پہ پورا پرندہ بن کے اڑتا ہوا ان کے پاس آ گیا. یہ واقعہ ہوا، اس کو بیان کیا گیا بعد آفتہ قرآن پاک. فرمایا کہ فصر ہن الیک ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعهن یاتینک سایہ، پھر بلاؤ تو آئیں گے دوڑتے ہوئے، بس ہم کہہ رہے ہیں ہم کر دیں گے. وعلم ان اللہ عزیز الحکیم، اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ پاک غلبے والے ہیں، حکمت والے ہیں، کوئی چیز ان کو مغلوب نہیں کر سکتی اور ان کے ہر کام میں حکمت ہے، آسان ہے. تو کسی طریقے پر بھی ہو، کتنی اجزاء بن جائیں، کدھر ہو جائے سارے کے سارے انسان، اللہ پاک سب کو جوڑنے والے ہیں. پھر اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ترغیب دیتے ہوئے بہت سی باتیں فرمائی، اس میں سے ایک بات یہ فرمائی کہ جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو تو اس میں سے ایک بالی نکلتی ہے، پھر ہر بالی پہ خوشہ نکلتا ہے، ہر خوشے میں سو دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانہ جیسے سو دانے دیتا ہے، ایسے ہی تم میرے راستے میں خرچ کرو گے تو تمہارا ایک ڈالر، تمہارا ایک پیسہ وہ سات سو کی شکل میں ہوتا رہے گا. وہ سات بالیاں دے گا، ہر بالی میں سات سو سو ہو جائیں گے تو وہ سات سو ہو جائیں گے، اور پھر میں اپنے چاہنے والوں کو ان کے اخلاص کی وجہ سے اس سے زیادہ بھی دوں گا. تو جو آدمی اللہ کے لیے خرچ کرے گا اس کو بیان فرمایا کہ اس کو سات سو گنا ملے گا اور اس سے بھی زیادہ ملے گا. فرمایا کہ جو بھی خرچ کرو اس کے بعد میں احسان مت جتاؤ اور اس کے بعد اس کی وجہ سے تکلیف مت پہنچاؤ. اگر یہ دو کاموں میں سے کچھ کرو گے تو تمہیں تمہارے خرچ کا ثواب نہیں ملے گا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، تکلیف پہنچا کر اور احسان جتاؤ گے تو باطل ہو جائے گا. وہ بہت مرتبہ خاص طور پر امریکہ میں یہ بڑی بیماری ہے، فرض کرو کسی کو گرین کارڈ پہ بلا لیا، لڑکی جو ہے نا سٹیزن تھی اس نے جناب بلا لیا شادی کر کے، اب جتا رہی ہے، ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، بات کرے گی تو ہم تو دلائے تمہارے کو سٹیزن، ہم تو بلائے تمہارے کو، ہم تو کرے تمہارے ساتھ، ہم تو یہ سلوک کرے تمہارے ساتھ. کسی نے نوکری دلا دی تو وہ جتاتا رہتا ہے، کسی نے کارج دلا دیا تو وہ جتاتا رہتا ہے، کسی نے اسپانسر لیٹر بھیج دیا تو وہ جتاتا رہتا ہے. ایک مصیبت ہے، اور پتا ہے ایک مرتبہ بھی جتانے کے بعد وہ بالکل کل آدم ہو چکا ہوتا ہے، کیا ہی نہیں تم نے اس کے ساتھ میں سلوک، باطل ہو جاتا ہے. ایسے ہی کوئی مسجد پر کوئی کام کر دیا، ادارے کے ساتھ کوئی کام کر دیا، مدرسے میں خرچہ کر دیا، کسی آدمی کی بچی کی شادی وغیرہ میں کوئی تعاون کر دیا وغیرہ وغیرہ، جب بھی خرچ کیا جائے تو وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اس کا کچھ معاوضہ دنیا سے انسانوں سے نہ چاہا جائے اور نہ اس کو جتایا جائے، نہ اس کی وجہ سے اپنے کو بڑاپن کیا جائے. فرمایا کہ باطل مت کرو اپنے صدقات کو، اپنے خرچ کو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر. اور اسی طریقے پر ریاکاری سے بھی باطل مت کرو، اگر خرچ کرنے میں ریاکاری کرو گے تو بھی باطل ہو جائے گا، اور اخلاص کے ساتھ کرو گے تو تھوڑا بھی بہت زیادہ کیا جائے گا اور اس کو قبول کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اصلح احوال امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا الله ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ، رمضان کے مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس کے انوارات سے، اس کے برکات سے بھرپور مستفید فرمائیے. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اے اللہ، ہمارے میل کچیل کو دور فرما دیجئے. اے اللہ، ہماری روحانیت کی گندگی کو ختم فرما دیجئے. اے مولا، برے اعمال کے برے اثرات کو بھی اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجئے، برے اعمال کو بھی معاف فرما دیجئے، ان کے برے اثرات کو بھی معاف فرما دیجئے. اے اللہ، ہمارے برے اعمال کی نحوست جو ہمارے مالوں میں آ گئی اس کو دور فرما دیجئے، جو ہماری جانوں پر آ گئی اس کو دور فرما دیجئے، جو ہماری اولادوں میں آ گئی اس کو دور فرما دیجئے، جو ہماری جائیدادوں میں آ گئی اس کو دور فرما دیجئے. اے اللہ، سیئات اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجئے، کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، دنیا اور آخرت کی تمام حاجتیں پوری فرمائیے، تمام حاجتوں کا تکفل فرمائیے. اے اللہ، غیبی تائید کو قدم قدم پر شامل حال فرما دیجئے، ہمارے انفرادی حالات میں بھی اور مسلمانوں کے اجتماعی حالات میں بھی اپنی مدد اور غیبی تائید کو شامل حال فرما دیجئے، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دیجئے، مغضوب علیہم کے راستے سے بچا دیجئے، والین کے راستے سے بچا دیجئے۔ اے کریم آقا، دنیا کے اندر جتنے مسائل امت مسلمہ کے اس وقت ہیں اس میں بھرپور مسلمانوں کی مدد فرمائیے، خاص طور پر یا اللہ سیلاب سے جو اس وقت متاثر ہے پوری امت مسلمہ، اس کا ایک بڑا حصہ ہے پاک پروردگار اپنے کرم سے اس سے نجات مرحمت فرمائیے، اور جہاں جہاں دشمنوں کے مظالم سے مسلمان متاثر اور پریشان ہیں اے مولا اپنے فضل و کرم سے ان سے خلاصی مرحمت فرما دیجئے، مسلمانوں کی مغلوبیت کو غلبے سے بدل دیجئے، مسلمانوں کی بے عزتی کو عزت سے بدل دیجئے، مسلمانوں کے خوف کو امن سے بدل دیجئے۔ اے اللہ امن عامہ کے فیصلے فرما دیجئے، ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دیجئے، اسلام کا بول بالا فرما دیجئے، اسلام کو غلبہ نصیب فرما دیجئے، حق کی جڑوں کو جما دیجئے، باطل کی جڑوں کو اکھیڑ دیجئے، حق کے اڈوں کو جما دیجئے، باطل کے اڈوں کو برخاست کر دیجئے۔ اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعائیں قبول فرمائیے، جو ہم میں مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائیے، جن کے متعلقین میں کوئی وفات پا چکے ہیں تو یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، اور جن مرحومین کے لیے دعا کی درخواست آئی ہے اللہ ان کو بھی معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار سے لگا دیجئے، جن کے کاروبار متاثر ہو گئے ان کے کاروبار کو سنبھال دیجئے۔ اے اللہ برکت والی حلال روزی کے دروازے کشادہ فرما دیجئے، حرام روزیوں کے دروازے عافیت کے ساتھ میں بند فرمائیے، برادران ملک کو ہدایت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اس ملک میں بھی ایک مرتبہ اسلام کا غلبہ دے دیجئے، اے اللہ اسلام کے جھنڈے کو لہرا دیجئے، ہدایت کو عام فرما دیجئے، مسلمانوں کی محبوبیت دلوں میں ڈال دیجئے۔ اے اللہ ان لوگوں کے دلوں میں اے اللہ مسلمانوں کی جو نفرت آ گئی ہے اس کو دور فرما دیجئے، مسلمانوں سے جو بدگمانی آ گئی ہے اس کو دور فرما دیجئے، مسلمانوں اور اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کے اثرات کو زائل فرما دیجئے۔ اے کریم آقا اپنے کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، وصلی وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔